السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل دوم، دوسری فصل، گناہوں کی اقسام. معلوم ہونا چاہیے انسان کے اخلاق اور اوصاف تو بہت سے ہیں، لیکن گناہوں کی بنیاد چار صفات میں ہے. پہلی صفات ربوبیت کا عکس ہے، اس سے تکبر، فخر، حب مدح اور ثنا اور عزت اور طلب رفت وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ صفات ربوبیت ہے، یعنی اچھی صفات ہیں، یعنی جب انسان نیکی اور تقوی اور علم کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو یہ صفات کیا ہیں؟ صفات ربوبیت، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو ربانی بناتی ہیں، جو اللہ کے قریب کرتی ہیں. مثلا آپ اگر نیکی کے کام کرتے ہیں تو جتنے جتنے آپ اچھے کام کرتے ہیں اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. رب والے، ربوبیت کا کیا مطلب؟ رب والے، ربانی. قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس کا تو مقصد یہی ہے کہ انسان ربانی بنے. ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، تاکہ تم ربانی بن جاؤ کیونکہ تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو. اسی طرح انسان جب عبادت میں آگے بڑھتا ہے اور تو رب کا قرب حاصل کرتا ہے، ہر سجدہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اس کا درجہ بلند کرتا ہے، تو اس سے مراد یعنی نیک کام ہے. اب جو جو انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے، تقوی میں آگے بڑھتا ہے، علم میں آگے بڑھتا ہے، شکر میں زیادہ آگے بڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ خرابیاں بھی انسان میں آ جاتی ہیں. اور یہ انہوں نے بہت ہی گہری بات کی ہے. عام طور پر جب ہم نیک کام کرنے لگتے ہیں، نماز روزہ کرنے لگتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب تو ہم اللہ کے قریب ہو گئے، اب تو ہم نے خیر کے بہت سے کام کر لیے اور اب ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، اب ہم محفوظ ہو گئے، اب ہم جنت ہمارے لیے پکی ہو گئی، اب ہمارے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہی. اور یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے، کیونکہ انسان بہت کچھ کرنے کے بعد بھی محفوظ نہیں ہے. اور جتنا جتنا بلندی پہ جاتا ہے اتنا اتنا رسک بھی بڑھتا جاتا ہے، اتنا خطرہ بڑھتا جاتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر آنے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اب تو مجھے بہت کچھ آ گیا، اب تو میں نے اتنا صدقہ خیرات کر لیا، اب تو میری اتنی نمازیں ہو گئی، یا یہ کہ اب تو میری نماز کے اندر اتنا خشوع ہو گیا. تو ساتھ ہی اس کے تکبر جیسی بیماری پیدا ہونے لگتی، پھر فخر کرنے لگتا ہے انسان، اس کے ساتھ اس کے اندر تعریف کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب لوگ مجھے اپریشیٹ کریں کہ میں اتنے اچھے کام کر رہا ہوں تو اب لوگوں کو میری تعریف کرنی چاہیے. پھر اس کی بنا پہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری ریسپیکٹ کریں، عزت کریں میری نیکی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے. اور پھر وہ اپنے لیے بلند مقامات چاہنے لگتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اور یہ سب ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. یعنی کس قدر خطرے میں ہیں ہم، جبکہ حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان سے غافل ہیں. یعنی یہ سب غلط کام کرتے بھی ہیں، اپنے نیکی تقوی کی وجہ سے عجب کا شکار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود علم ہی نہیں ان کو. تو توبہ کرنے کے لیے جو پہلی چیز انہوں نے بتائی تھی، علم، کہ پہلے گناہ کا علم ہو، اپنی غلطی کا علم ہو، اپنی کوتاہی کا احساس ہو، تو وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر. وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب گناہ ہی نہیں سمجھتے تو توبہ کہاں سے کریں گے؟ توبہ نہیں کریں گے تو کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ اسی لیے جہنم میں سب سے پہلے ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو نیکی، عبادت اور تقوی کے بڑے مقام پر تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کی نیت خراب تھی، ان کا مقصد غلط تھا. ایک عالم، ایک شہید اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا، لیکن اس کا مقصد اور غرض پیچھے کیا تھا؟ کہ لوگ اس کی تعریف کریں. تو یہاں پر یہ صفات ربوبیت کے اندر یہی لگتے ہیں کہ پھر انسان کے اندر عزت اور طلب رفت وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. گناہوں کی دوسری قسم صفات شیطانیہ ہیں. ان سے حسد، سرکشی، ہیلے یعنی چالے، دھوکہ، مکر، چال بازی، فریب، دھوکہ دہی، کھوٹ، نفاق اور فساد وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ شیطان کے حملے سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے خود حسد کیا تھا، تو انسان کے اندر بھی حسد پیدا کرتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نعمت کسی اور کو ملنے لگی ہے تو وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں انسان سے کرواتا ہے کہ جو اس کے درجے سے گری ہوئی ہوتی ہیں. پھر سرکشی، سرکشی کا مطلب یہ کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اکڑتا ہے یا اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، یعنی خشوع اور تواضع کی ضد. پھر اسی طرح غلط کام کرتا ہے اور اس کے لیے ہیلے بہانے کر لیتا ہے کہ یہ مجبوری ہے، یہ وجہ ہے. پھر مکر و فریب جو ہے یہ خود شیطان کی چال ہے، شیطان سیدھے طریقے سے تھوڑی آتا ہے انسان پر. پھر اسی طرح نفاق، فساد وغیرہ، کیونکہ شیطان کا کام ہے لوگوں کے درمیان جھگڑا کرانا، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان. تو گناہوں کی یہ قسمیں جو ہیں یہ صفات شیطانیہ ہیں. تیسری صفات بہیمیہ ہیں. بہیمہ کہتے ہیں جانوروں کو، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ المائدہ میں بہیمت الانام، جو مویشی جانور ہیں. اب مویشیوں کو آپ دیکھیں جیسے گائے، بھیڑ، بکری، تو ان کا کام کیا ہے، ان کا شوق کیا ہوتا ہے؟ سارا دن کھاتے رہتے ہیں، چرتے رہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ تیسری صفات بہیمیہ ہیں، جن سے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کی حرص پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان حلال حرام سے نہیں بچتا. مثلا حرام کھانے کا جو شوق ہے یا ہر چیز کھا لینے کا، تو یہ اسی وجہ سے ہے. اور انسان زنا، لواطت اور چوری وغیرہ برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ چوری کرنے کی بھی ضرورت اس کو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی ان خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. چوتھی صفات سبعیہ ہیں. سبا کہتے ہیں درندوں کو، جو جنگلی جانور ہوتے ہیں. اچھا، جنگلی جانوروں کا کیا کام ہے؟ مثلا شیر، چیتا کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ دوسرے جانوروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہنٹ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں. اور ان سے غضب اور کینہ اور لوگوں پر ہجوم کر کے، ہجوم کر کے کا مطلب یہ کہ لوگوں پر حملہ آور ہو کے، قتل اور مار کٹائی اور مال چھین لینا وغیرہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے جنگلی جانور دوسروں کے اوپر حملہ آور ہو کر یلغار کر کے چھین رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری صفات سبعیہ ہیں. یہ صفات ایک ترتیب سے پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلے صفت بہیمی غالب آتی ہے، پھر صفت سبعی، اور جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو عقل کو صفات شیطانیہ میں استعمال کرتی ہیں، یعنی مکر، فریب اور ہیلے وغیرہ میں، یہاں تک کہ یہ صفات ربوبیت پر غالب آتی ہیں، یعنی انسان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو چھپا دیتی ہیں. یعنی انسان کس قدر خطرے میں گھرا ہوا ہے. میں اسے دوبارہ بولتی تاکہ مزید اچھی گہرائی میں سمجھ آئے. یہ صفات ایک ترتیب سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی ساری چیزیں کٹھی نہیں آ جاتی انسان میں ون بائی ون. سب سے پہلے صفت بہیمی غالب آتی ہے، پھر صفت سبعی. جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو عقل کو صفات شیطانیہ میں استعمال کرتی ہیں. یعنی انسان کے اندر مثلا حرام کی رغبت ہے، اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مار کٹائی، مال چھیننا وغیرہ، یہ دوسروں کے حق غصب کرنا. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر عقل کو صفات شیطانیہ میں استعمال کرتا ہے. یعنی انسان پھر بسا اوقات تو اپنی قوت استعمال کر کے یہ غلط کام کرتا ہے، اور بعض اوقات ہیلے، مکر، فریب، کھوٹ کے ذریعے کرتا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں تک کہ یہ صفات ربوبیت پر غالب آ جاتی ہیں. یعنی انسان کی جو خیر ہے، انسان کے اندر جو بھلائی ہے، وہ اس پر چھا جاتی اور اسے بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ گناہوں کی بنیادیں اور ان کے سر چشمے ہیں. انہی سے گناہ پھوٹ کر اعضاء کی طرف آتے ہیں، یعنی ابتدا اور آغاز یہی سے ہوتی ہے، اور پھر انسان کے جسم جو ہے وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے. اور بعض گناہ دل کی طرف رخ کرتے ہیں، جیسے کفر اور بدعت اور نفاق، اور دل میں برائی کو مخفی رکھنا، یعنی حسد، بغض وغیرہ دل میں چھپائے رکھنا. اور بعض آنکھ میں، کان میں، زبان میں، پیٹ میں، شرمگاہ میں، ہاتھوں اور پاؤں میں، اور بعض سارے بدن میں. یعنی پھر آہستہ آہستہ سارے اعضاء اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں ان برائیوں اور گناہوں کی، ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں، یعنی سب سمجھتے ہیں. پھر گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمیوں کے حقوق سے متعلق ہیں، یعنی انسانوں کے حقوق سے متعلق، اور دوسرے وہ جو بندے اور رب کے درمیان ہیں. پھر جو حقوق و لباد سے متعلق ہیں ان میں معاملہ زیادہ سخت ہے، لیکن جو بندے اور رب کے درمیان ہیں ان میں معافی کی بہت زیادہ امید ہے سوائے شرک کے، اس سے خدا کی پناہ. یہی وہ گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے پاس تین دفتر ہیں، یعنی تین کتابیں ہیں. ایک دفتر میں تو وہ گناہ ہیں جن کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، یعنی ایسی کوتاہیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ایک دفتر کے گناہ وہ ہیں جن کو اللہ نہ چھوڑے گا، یعنی اس پہ پوچھ ہوگی، اور ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا. وہ دفتر جسے اللہ کبھی نہ بخشے گا وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. وہ دفتر جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، وہ دفتر جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا وہ ہے بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا، یعنی وہ گناہ جن میں بندے اور اللہ کا تعلق ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے. وہ دفتر جس سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا وہ ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ان میں قصاص لازمی ہے، یعنی بدلہ ہونا چاہیے، اور اگر بندے خود معاف کر دیں تو معاف کر دیں. ایک اور تقسیم، معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، اور ان میں بہت اختلاف ہے، یعنی کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ ہے ان میں بہت اختلاف ہے علماء کے درمیان. کبائر کی تعداد میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن صحاح کی پانچ احادیث متفق علیہ ہیں جو کبیرہ گناہوں کے بارے میں. پہلی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق مار ڈالنا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ آنا، اور پاک دامن مومن بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. اس نے کہا، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. اس نے کہا، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کیونکہ ہمسائے کے حقوق زیادہ ہیں تو اس کے گھر میں نقصان دینا اور بھی زیادہ برا ہے. تیسرے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی ان معاملوں میں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. چوتھی، آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ وہ جھوٹ بولنا، یا فرمایا جھوٹی شہادت دینا ہے. پانچویں حدیث ہے حضرت ابو بکرہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، اور اس کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا، کاش آپ اب خاموش ہو جائیں. یعنی جھوٹ بولنا اتنی بڑی برائی ہے کہ آپ نے اس کو ایک بار نہیں بتایا، اتنی بار دہرایا، اتنی بار دہرایا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور یہ تمنا کرنے لگے کہ اب اس کے بعد آپ نہ کہیں، یعنی شاید ہی کوئی اور بات آپ نے اتنی بار دہرائی ہو. عام طور پر جو اہم باتیں ہوتی تھیں آپ تین مرتبہ ان کو دہراتے تھے، لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے اس پر بہت زیادہ تکرار فرمائی. اور اس لیے بھی کہ سب سے زیادہ انسان کی گفتگو میں جھوٹ کا آنسر شامل ہو جاتا ہے. احادیث سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ گناہ کبیرہ صرف وہ ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا، یعنی صرف یہی نہیں ہے جن کا ان پانچ حدیثوں میں ذکر آیا. بہرحال گناہ کبیرہ کی تعریف میں علماء کے بہت سے مختلف اقوال ہیں، اور اس سے شارع کا مقصد گناہ کبیرہ کو مبہم رکھنا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے ڈرتے رہیں، یعنی بہت واضح کر کے لسٹ نہیں دی تاکہ لوگ فکر مند رہیں. اگر یہ کہا جاتا کہ بس یہ ہیں گناہ کبیرہ تو لوگ کہتے اوکے ان چیزوں سے بچ جاؤ اور باقی جو جی چاہے کرو. تاہم ان احادیث سے کبائر کی اجناس معلوم ہوتی ہیں، یعنی اقسام معلوم ہوتی ہیں، اور سب سے بڑے گناہ کا پتہ بھی چلتا ہے. علماء نے کبائر کی تعداد میں بحث کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ چار ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سات ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب عبداللہ بن عمر کی بات پہنچی کہ وہ سات ہیں تو فرمایا وہ سات کی بجائے ستر کے قریب ہیں. حضرت ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر دنیا میں حد واجب ہے، یعنی سزا دی جا سکتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کے شروع سے لے کر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تم منع کیے گئے ہو، اس آیت تک ذکر کیا ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کا وعدہ کیا ہے. ابو طالب مکی نے کہا کہ کبیرہ گناہ 17 ہیں، یعنی 17 ہیں. میں نے ان کو احادیث سے جمع کیا ہے. چار دل کے گناہ ہیں: شرک کرنا، گناہ پر اصرار کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا. اور چار گناہ زبان کے ہیں: جھوٹی شہادت دینا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا، اور جادو کرنا. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ تین چیزیں تو جھوٹی سے متعلق ہیں. اور تین پیٹ کے ہیں: شراب پینا، یتیم کا مال ظلم سے کھانا، اور سود کھانا. دو شرمگاہ کے ہیں: زنا کرنا اور عمل قوم لوط کا ارتکاب کرنا. دو ہاتھوں کے ہیں: قتل کرنا اور چوری کرنا. ایک پاؤں کا ہے: میدان جنگ سے بھاگنا. اور ایک سارے بدن کا ہے: ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ممکن ہے کہ اس سے کم و بیش گناہ ہوں، کیونکہ یتیم کو مارنا اور اس کو سزا دینا اور اس کا مال کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو بہرحال یہ اقسام ہیں، لیکن پھر اس سے متعلق آگے مزید بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی اگر کوئی سوال ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ جواب آپ کو آج کے اس سے مل گیا ہوگا کہ توبہ کرنا کتنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں بھی اس پہ مزید بات ہوگی. وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ صد بار گر توبہ شکستی بازا، کہ 100 بار بھی اگر تم نے توبہ توڑی ہے تو بھی تم باز آؤ اور توبہ کرتے رہو. جی اور کوئی سوال؟ دل کا اطمینان، کیونکہ بظاہر تو کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ دل کا اطمینان جو ہے اور دل کے اندر ایک خاص سکون کا آ جانا اور اللہ کی محبت کا جاگ اٹھنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گناہ جو ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس نے برا کیا ہے، کیونکہ انسان کا ضمیر انسان کو بتاتا ہے، اور وہ ایک بوجھ سا آ جاتا ہے. اور جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ انہ لا یغان والا قلبی، کہ میرے دل کے اوپر ایک غبار سا آ جاتا ہے. تو انسان کو جب وہ غبار آتا ہے تو فوراً ایک احساس ہوتا ہے، جب احساس ہوتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور اس میں پھر روتا ہے، پھر صدقہ خیرات کرتا ہے، پھر مختلف طریقے اختیار کرتا ہے گناہ کی معافی کے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بہت رو چکتا ہے یا ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے نشانی یا علامت کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور ویسے بھی یہ کہ ایمان نام ہی ہے امید اور خوف کے درمیان کا، کہ انسان ایسی امید نہ رکھے کہ بالکل بے خوف ہو جائے، اور ایسا خوف نہ ہو کہ بالکل مایوس ہو جائے. جب ان دونوں کے درمیان رہے گا تو انشاءاللہ مزید نیکی کی توفیق ہوگی، کیونکہ توبہ کی قبولیت کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف جانے کی پھر رغبت ہوتی. کیونکہ جب گناہ کے بوجھ سے انسان بھاری ہوتا ہے تو نیکی کا شوق یا رغبت جو ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، اور انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے کہ تمہاری تو توبہ قبول نہیں ہوئی، تو اب مزید تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا کرو گے تم. ابھی انہوں نے بتایا نا کہ ایک تو علم ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ انسان پھر ندامت ہوتی ہے اس کو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو اسے شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مزید اصرار بھی کرتے ہیں. تو تیسری چیز ہے پختہ ارادہ، کہ جب انسان سے ایسی غلطی ہو یعنی جھوٹ بولے تو پھر انسان اپنے آپ کو کوئی سزا دے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ سے خود وعدہ کرے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ بہت سے جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا کسی اور کو تو اندازہ نہیں ہو سکتا. تو انسان اپنے ساتھ عہد کرے، اپنے لیے کچھ سزا مقرر کرے. جو نعمت اللہ کی استعمال کرتا ہے، مثلا ایک وقت کا کھانا نہ کھائے یا جس چیز کو اسے شوق ہے، تو وہ جب کرے گا تو انشاءاللہ کوشش اور ارادے سے انسان کے اندر وہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ. جی
مجھے یہ کہنا تھا کہ اکثر ایموشن جو ہوتے ہیں وہ علم کے اوپر اور سوچ کے اوپر اوور پاور ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد ایک ٹاسک ہوتا ہے تو یہ بہت ندامت ہوتی ہے. تو کس طرح سے اپنے ایموشن کو کنٹرول میں رکھیے تاکہ ہماری جو علم ہے ہماری نظر کے سامنے رہے، بہت سی چیزیں جو پردے میں چلی جاتی ہیں ایموشن.
جی ہاں، ایسا ہے کہ ایموشنز کو ختم تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایموشنز کا استعمال کہاں کریں. بہت سے لوگ بے موقع ہنسنے لگتے ہیں، بے موقع رونے لگتے ہیں، بے موقع غصہ کرنے لگتے ہیں، بے موقع ناراض ہونے لگتے ہیں، تو یہ ساری ایموشنز کی مس مینجمنٹ ہے. یعنی ایموشنز جو ہیں انسان کی خوبصورتی ہیں اور انہیں ختم نہیں ہونا چاہیے. بس اس معاملے میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ ہنسنے کی جگہ پر ہنسے، رونے کی جگہ روئے، اور اسی طرح باقی جو بھی کام جہاں ان کا موقع ہے، محل ہے، وہاں پر ان کا استعمال کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تھوڑا اپنا محاسبہ خود کرے، اور اگر ایسی کیفیت ہونے لگے تو خود کو کنٹرول کرے، یا یہ کہ جو اچھے دوست ہیں ان سے کہہ سکتا ہے، ان سے انسان مدد لے سکتا ہے کہ دیکھو اگر اس موقع پر میں یہ غلط کام کروں تو تم مجھے روک دینا. تو انسان کا ماحول اس کو بہت سی چیزوں سے روکتا ہے، اچھے دوست روکتے ہیں، انسان کے اندر کا ارادہ اور ڈیٹرمینیشن، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے انسان اللہ سے دعا کرتا رہے، کیونکہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہی ان کو راہ راست پلا سکتا ہے. کہ اللہم اہد قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، کیونکہ جذبات کا تعلق جو ایموشنز کا وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. جذبات انسان کی بہت قیمتی چیز ہیں، انہیں بیکار میں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور بے موقع استعمال نہیں کرنا چاہیے. جذبات کا بے موقع استعمال جو ہے وہ جذبات کی ناقدری ہے اور نعمت کی ناشکری ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت. آپ سوچیے اگر ہمارے اندر کوئی جذبات ہی نہ ہو تو ہم کیا لگیں، اینٹے اور پتھر یا لکڑی کے درخت. شاید درختوں کے اندر بھی کوئی جذبات ہو جو ہمارے اندر پھر نہ ہو تو ہماری کیا کیفیت ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا جن کے جذبات مردہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کس قدر بھیانک ہو جاتی ہے. تو ہمیں دعا یہ نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے جذبات ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں، بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر ان کو استعمال ہونا چاہیے وہاں پر استعمال ہوں، اور یہ ہے کہ اتنے ہی استعمال ہوں جتنی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی نعمت کا ضرورت سے زائد استعمال بھی نقصان دہ ہوتا ہے.
عام طور پر تو انسان اپنے سوچوں کو قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم کچھ سوچے جا رہے ہوتے ہیں، تو کافی دیر بعد خیال آتا ہے میں نے کیا سوچ رہی تھی.
جی یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کیا سوچتا ہے، یعنی اس کی سوچ پر کیا چیز غالب ہے، اور جو کچھ وہ سوچتا ہے اس کو وہ مزید چینلائز کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے کہ جب آپ کی مصروفیات بہترین ہوں گی، پروڈکٹیو ہوں گی، تو آپ کی سوچیں بھی کریٹو ہوں گی اور بہترین ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض وقت نفل نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور وہ فوجوں کو ترتیب دے رہے ہوتے تھے نماز میں، کیونکہ نماز میں انسان کے اوپر زیادہ سوچوں کی یلغار ہوتی ہے اور زیادہ بہتر طور پر سوچ سکتا ہے، کیونکہ فوکس زیادہ ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، نماز میں بہت سوچیں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ تو ہم کو بولنا ہوتا ہے اور نہ ہمیں کہیں اور دیکھنا ہوتا ہے، ہماری نگاہ بھی مرکوز ہو جاتی ہے، ہماری زبان بھی بند ہو جاتی ہے، تو پھر دماغ جو اس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے ایک تو اسے چینلائز کرے، اللہ کی طرف موڑے، دوسرا یہ کہ اگر نفل نماز وغیرہ میں ایسی کیفیت ہوتی بھی ہے تو پھر انسان کی سوچیں وہی ہوں گی جو انسان کے کام ہوں گے یا جو وہ کر چکا یا جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو ایسی سوچوں میں حرج نہیں ہے، کیونکہ غور و فکر جو ہے وہ ایک بہترین عبادت بھی ہے. تو آپ سوچوں سے پریشان نہ ہو کہ کیوں آتی ہیں، اور بعض اوقات کتنا کھو جاتی ہیں آپ، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ان کو آپ تبدیل کر لیں، وہ سوچیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو.
انسان سے منع کہتا ہے کہ گناہ سے روکا جائے تو وہ یہ کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے. انسان پکڑتے ہیں لیکن اللہ غفور رحیم ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ یہ سوچ کے کرتا ہے.
جی، یہ سوچنا تو انتہائی غلط ہے، اور انشاءاللہ آج کے باب میں اور آئندہ بھی آپ کو اس بات کی مزید وضاحت ملے گی. گناہوں کے تین دفتر ہیں، جن میں سے ایک تو بالکل معاف نہیں ہوگا، دوسرے یہ کہ معافی ہو سکتی ہے، اور تیسرے یہ کہ ان کی اللہ پرواہ نہیں کرتا. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان کون سی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں وہ مطمئن ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلے درجے میں ہے، یعنی جیسے شرک ہے، اور اللہ معافی نہیں کرے گا، تو پھر تو فکر کی بات ہے. اور دوسرے میں بھی جس کو چاہے گا معاف کرے گا کی بات آتی ہے، یغفر لمن یشاء. اور پھر وہ کیٹیگری کہ جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، اگر وہ اس سے متعلق ہے تو چلیں پھر بھی معاملہ ہلکا ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کو کرنا یہ سوچ کے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک دھوکہ ہے نفس کا.
انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کیوں ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟
بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن شیطان سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا، اسی لیے اس کا نام ابلیس ہے، اور یہ سراسر شیطان کا اثر اور تسلط ہے. شیطان ہی کے اثر کی وجہ سے اور اس کی پوزیشن کی وجہ سے اور اس کے قابو میں ہونے کی وجہ سے انسان رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اللہ کے مومن بندے جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اگر مایوسی کی کیفیت آ رہی ہو کہ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اور فوراً علاج کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے علاج میں علم اور دعا کے علاوہ نیک لوگوں کی مجلس اور ایسے لوگوں کی کمپنی ضروری ہے کہ جن کی ہمتیں اور ارادے بلند ہوں اور جو اللہ سے بہت امید رکھتے ہوں.
استاذہ یہ ایک کمنٹ ہے کہ جن ملکوں کے ہر کھانے پینے کا تاج ہے وہاں بھی زنا اور شہوانی خواہشات ہیں، وہ زیادہ جنتی.
ایسا نہیں ہے کہ جہاں کھانے پینے کا رواج ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خواہش انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہی خواہش تھی جو آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس لے گئی جس سے اللہ نے منع کیا تھا پاس جانے سے. تو چاہے انسان کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یا بہت زیادہ بھی ہو، تو بھی انسان کے اندر یہ ایک ویکنس ہے. اور ظاہر ہے کہ اسی لیے روزے کی عبادت انسان کے لیے فرض کی گئی ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کو کنٹرول کر سکے. یہ امتحان سبھی کے لیے برابر ہے.
استاذہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر شوہر کے پیسے بغیر اجازت کے لے لیے جائیں تو کیا وہ چوری ہے؟
اس معاملے میں دیکھیے، وہ حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت ہند کی، ابو سفیان کی جو بیوی تھی جب وہ مسلمان ہوئی تو وہ کہنے لگی اپنے شوہر کے بارے میں، آ کے بتانے لگی ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے اور مجھے میری ضرورت کا نہیں دیتے، تو کیا میں اسے بتائے بغیر لے لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس اتنا لو جو تمہاری واقعی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات بچے بیمار ہیں یا شدید ضرورت ہے اور شوہر کو پرواہی نہیں اور شوہر ضرورت کا خیال ہی نہیں رکھتا اور دیتا نہیں، تو بس اس حد تک جس سے جان بچائی جا سکے، اس کے علاوہ نہیں.
سادہ
ایک سوال ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار کی کثرت جیسے کی جائے، اور انسان اپنے اندر کیا چیز ایسا کنٹرول لے کر آئے یا کیا ایسی دعائیں پڑھے جو پچھتا رہے؟ جی، بہت ساری دعائیں ہیں استغفار کی، کئی قسمیں ہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں آتی ان میں سے تو اللہ سے بات کرنے میں مشکل کیا ہے؟ کسی بھی لفظ اور کسی بھی زبان کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے، حتیٰ کہ دل میں پکار کر، نداء خفیہ، چپکے چپکے سرگوشیوں سے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. انشاءاللہ چونکہ ابھی یہ باب مکمل نہیں ہوا تو یہ تھوڑا سا ایڈوانس سوال ہے، آگے یہ اس کا جواب آئے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.